مولانا گزشتہ سبق میں اسناد خبری کے احوال ہم نے شروع کیے تھے بھائی. ماتن نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ شخص جو خبر دینے کا ارادہ کرے وہ یا تو مخاطب کو فائدہ دے گا حکم کا یا اپنے عالم ہونے کا. بھائی میں نے آپ کے سامنے کہا مات زیدن، تو یا تو اس سے میرا ارادہ یہ کیا ہوگا کہ آپ کو کس چیز کا فائدہ پہنچاؤں، حکم کا، یعنی موت زید کے بارے میں آپ کو بتلا دوں، یا کس چیز کا فائدہ دے گا مولانا اپنے عالم ہونے کا، یعنی جب میں نے خبر دی ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس خبر دینے والے کو موت زید کا پتا ہے، یہ موت زید پر عالم ہے، اس کو جاننے والا ہے. تو اول کو کہتے ہیں فائدت الخبر اور ثانی کو کیا کہتے ہیں لازم فائدت ال، اس لیے کہ یہ لازم ہے فائدت الخبر کے ساتھ، جب بھی آپ کو فائدت الخبر حاصل ہوگا ساتھ ہی لازم فائدت الخبر بھی حاصل ہوگا. بھائی یعنی جب بھی آپ کو حکم کا فائدہ ہوگا ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بتلانے والے کو بھی اس بات کا پتہ ہے اور وہ جانتا ہے، اسی لیے تو مجھے بتلا رہا ہے. بھائی چنانچہ بتلایا تھا آپ کو، تعریف کی تھی اسناد خبری کی کہ وہ ملانا ہے ایک کلمے کا یا قائم مقام کلمے کا دوسرے کے ساتھ. بھائی کلمہ جیسے میں کہتا ہوں ایک کلمہ ہے زیدن، اس کے ساتھ میں نے کس کو ملایا؟ قائمن کو. بھائی تو قائمن ایک کلمہ ہے، اس کو میں نے زید کے ساتھ ملایا بھائی، تو اسناد آ گیا. کیا آ گیا؟ اسناد، زیدن قائمن. یا مولانا کبھی ایک کلمہ نہیں ہوتا، قائم مقام کلمہ ہوتا ہے، مثلا صرف قائمن کو میں نہیں جوڑتا بلکہ قائمن فی الدار، اس کو میں کیا کرتا ہوں زید کے ساتھ جوڑتا ہوں. اب یہ ایک کلمہ تو نہیں، لیکن یہ فی الدار جب قائمن کے ساتھ مل گیا تو قائمن پہلے جیسے مفرد تھا، ان کے ملنے کے بعد بھی اب کیا ہے؟ مفرد ہے. تو کلمہ تو نہیں لیکن کیا ہے؟ کل کلمہ ہے، کلمے کی طرح ہے، اس کے قائم مقام ہے. تو وہ ملانا ہے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ دے کہ ایک کا مفہوم ثابت ہے دوسرے کے لیے. جیسے میں نے کہا زیدن قائمن، قائمن کو میں نے جوڑ دیا زید کے ساتھ، اس نے اس بات کا فائدہ دیا آپ کو کہ یہ قیام ثابت ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. او منفی یونان ہوں یا منفی ہے اس سے، مثلا میں کہتا ہوں ما زیدن بے قائمن، زید کھڑا نہیں، تو معلوم ہوا قیام کی نفی ہے کس سے؟ زید سے. پھر علامہ تفتزانی نے بتلایا تھا کہ انشاء کے بجائے پہلے خبر کو لے کر آئے مصنف، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ خبر بڑی عظیم و شان چیز ہے مولانا، ہماری اکثر رحمک اللہ ہماری اکثر گفتگو جو ہوتی ہے وہ کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ خبر پر. خبر ہوتے ہیں انشاء بہت قلیل آتے ہیں مولانا انشاء، اور مولانا اتنی عظیم و شان ہے خبر کے تمام اعتقادیات کا تعلق کس سے ہے؟ خبر سے. ہم کہتے ہیں اللہ واحد، یہ کیا ہے؟ خبر ہے. ہم کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ خبر ہے. فرشتے ہیں، آسمان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہوگا وغیرہ، سب یہ کیا ہیں؟ خبر ہیں. پھر اس کے بعد اشکال ہوا تھا مولانا، اشکال یہ کہ ایک ہے کلام کے تین اجزاء ہیں، ایک مسند الیہ اور ایک کیا ہے؟ اسناد. تو پہلے مسند اور مسند الیہ ہوں گے تو درمیان میں اسناد آئے گا مولانا، زید اور قائم یہ دو چیزیں ہوں گی تو درمیان میں ان کے کیا ہوگا؟ اگر یہ دو چیزیں ہی نہیں ہیں تو پھر اسناد بھی، تو معلوم ہوا زید یہ بھی مقدم، قائمن یہ بھی کیا ہے؟ مقدم، اور اسناد مؤخر. تو مسند الیہ اور مسند مقدم ہے ذات کے اعتبار سے، لہذا ان کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا اور اسناد کو اس کے بعد. تو جواب بتلایا تھا کہ مولانا یہ مسند اور مسند الیہ جو واقع ہو رہے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں مولانا، ایک ان کی ذات کے اعتبار سے، یہ ذات کے اعتبار سے ہیں، اور دوسرا یہ ان کا موصوف ہونا ہے مسند اور مسند الیہ سے. تو کہتے ہیں ان کی ذات تو مقدم ہے لیکن مسند الیہ ہونا اور مسند ہونے کے ساتھ جو یہ موصوف ہوتے ہیں وہ اسناد کے بعد ہوں گے، کس کے بعد آپ کے پاس مثلا لفظ زید موجود، اس کو مسند الیہ نہیں کہہ سکتے، صرف لفظ زید ہے، کیوں مسند الیہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اسناد آپ کے پاس صرف قائم موجود، لیکن اس کو مسند نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسناد، ہاں آپ زید کو پکڑیں، قائم کو پکڑیں، قائم کو جوڑ دیں زید کے ساتھ، ان میں اسناد لے آئیں۔ اب جب اسناد آ گیا تو جس کا اسناد ہوا کیا وہ کیا کہلائے گا؟ مسند یعنی قائم، اور جس کی طرف اسناد کیا یعنی زید، وہ کیا کہلائے گا؟ مسند۔ تو زید اور قائم ذات کے اعتبار سے تو مقدم ہے، لیکن وصف یعنی مسند اور مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے اسناد سے مؤخر ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے میاں بیوی مولانا، جیسے زید اور فاطمہ ہے، ان کی ذات تو مقدم ہے مولانا، ذات کیا ہے؟ مقدم، لیکن جب تک زید اور فاطمہ کے درمیان نکاح نہیں ہوتا، عقد نہیں ہوتا، ان میں سے زید میاں اور فاطمہ بیوی نہیں کہلائے گی بھائی۔ تو ذات تو ان کی مقدم ہے، لیکن میاں ہونا اور بیوی ہونے کے ساتھ موصوف ہونا یہ عقد سے کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ عقد آئے گا تو ایک میاں کہلائے گا اور دوسرے کیا کہلائے گی؟ عقد سے پہلے کہلا سکتے ہیں، حالانکہ پہلے بھی ان کا وجود ہے، تو ذات ان کی مقدم ہے، لیکن میاں اور بیوی کے ساتھ موصوف ہونا مؤخر ہے عقد سے۔ پھر مولانا انہوں نے کہا تھا لا شک کا ان قصد المخبری، مخبر کی کوئی شک نہیں کہ مخبر کا ارادہ، مخبر سے بتلایا تھا وہ شخص مراد نہیں ہے جو تکلم کرے جملہ خبری، جو بھی جملہ خبریہ بول دے وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ مخبر سے مراد وہ ہے جو ارادہ اخبار کرے، جو کیا کرے؟ خبر دینے کا ارادہ کرے، وہ مراد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کیونکہ جملہ خبریہ پر جو تکلم کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ خبر دینے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ مثلا میں نے آپ کو کہا مات زیدن، آپ اس سے میں آپ کو یا تو موت حکم کا فائدہ دوں گا یا آپ کو اپنے عالم ہونے کا فائدہ دوں گا، لیکن یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ زید مر چکا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے، مجھے بھی، یہ متکلم کو بھی اس بارے میں معلوم ہے۔ میں اور آپ کھڑے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر ہم دونوں کو بتایا مات زید، زید کیا ہے؟ مر چکا۔ اب دیکھو، آپ کو بھی موت زید کا پتہ چل گیا اور مجھے بھی موت زید کا، آپ کو بھی پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں موت زید کے بارے میں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کو بھی موت زید کے بارے میں پتہ چل چکا، مجھے بھی موت، لیکن پھر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں مات زید۔ اب یہاں نہ مولانا فائدہ الخبر ہو سکتی ہے اور نہ لازم فائدہ الخبر ہو سکتی ہے، تو پھر کیا مقصد؟ بھائی غم کا اظہار کرنا ہے۔ کیا ہے؟ غم کا اظہار کرنا۔ تو اب جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مات زید، میرا ارادہ نہ تو فائدہ الخبر کا ہے اور نہ لازم فائدہ بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ اظہار غم کرنا ہے۔ تو اسی لیے کہا یہاں مخبر سے مراد وہ ہے جس کا ارادہ خبر دینے کا ہو، میرا ارادہ خبر دینے کا یہاں ہو ہی نہیں سکتا مولانا، کیونکہ دونوں فائدے آپ کو پہلے سے حاصل ہیں۔ پھر اس کی مثال ذکر کی تھی امرأۃ عمران، حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ رب کہ جو اگر میری اولاد ہوئی، مولانا حاملہ تھی، اگر اولاد ہوئی تو میں اس کو کیا کروں گی؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی، بھائی بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اور اس کے لیے کس کو کیا جاتا تھا؟ آزاد مردوں کو، بیٹوں کو مولانا، نہ کہ بیٹیوں کو۔ تو انہیں امید تھی کہ اللہ مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن جب جنم دیا دیکھا وہ تو بیٹی تھی، تو پھر کہنے لگیں رب انی وضعتها انثی، کیا میرے پروردگار میں نے تو کس کو جنم دیا ہے؟ بیٹی کو۔ اب یہاں نہ فائدہ الخبر ہو سکتا ہے اور نہ لازم فائدہ کیونکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ماں کو بھی پتا ہے کہ میں نے کس کو جنم دیا ہے، بیٹی۔ تو پھر یہاں خبر سے مقصد کیا تھا؟ اپنے غم اور حسرت کو ظاہر کرنا تھا بھائی۔ تو وہ ارادہ کرتا ہے مولانا مخبر اپنی خبر کے ساتھ کہ مخاطب کو فائدہ دے، یا تو حکم کا فائدہ دے یا کس چیز کا فائدہ دے، اپنے عالم ہونے کا فائدہ دے، عالم ہونے کا. اور بتلایا تھا کہ حکم سے یہاں مراد کیا ہے، وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت. وقوع نسبت جیسے میں کہتا ہوں زیدن قائمن، اور لا وقوع نسبت جیسے میں کہتا ہوں ما زیدن بھی قائمن. اس کے بعد علامہ تفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ خبر نے تو دلالت، میں نے آپ کو کہا مثلا مات زیدن، میں نے آپ کو کس چیز کا فائدہ دیا مولانا، موت زید کے حکم کا. آپ کو پتا چلا کہ خارج میں زید مر چکا ہے، خبر دینے کا کیا مقصد تھا؟ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ واقعے میں اور خارج میں زید مر چکا ہے، لیکن کیا میرے اس خبر دینے کے ساتھ لازم ہے کہ زید واقعے میں مر چکا ہو؟ جی ضروری ہو سکتا ہے خبر کاذب ہو مولانا. تو خبر دی تو اس لیے جاتی ہے کہ بتایا جاتا ہے واقعے میں ایسا ہے، لیکن واقعے میں ایسا ہونا ضروری نہیں. کہتے ہیں یہی مراد ہے جو بعض علماء نے کہا کہ ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه، کہ خبر دلالت نہیں کرتی ثبوت معنی پر اور انتفاء. ثبوت معنی کیا معنی؟ ثبوت معنی سے بھئی خبر تو ثبوت معنی پر دلالت کر رہی ہے، زید قائم، اس نے کس چیز پر دلالت کی کہ قیام کس کے لیے ثابت ہے؟ تو وہ لیکن بعض یہ جو قول جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ثبوت معنی پر دلالت نہیں کرتی. بھئی ان کا معنی کہنے کا مقصد یہ کہ خارج میں بھی ایسا ہونا ضروری، خارج میں بھی اس معنی کا ثبوت پایا جانا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے زید مرا، ہو سکتا ہے نیز، انتفاع پر بھی دلالت نہیں کر رہی. انتفاع پر کیسے؟ میں نے آپ کو کہا مات زیدن، تو آپ کو میں نے خبر دی کہ بھئی وہ جو زید تھا وہ کیا ہے، مر گیا ہے خارج میں، وہ واقعے کے اندر وہ کیا ہے، مر چکا ہے. تو آپ کو خبر حاصل ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں ایک احتمال بھی فوراً آ گیا کہ ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو، ہو سکتا ہے کیا ہو. تو احتمال آیا یا نہیں آیا مولانا؟ جی انتفاع حکم کا بھی احتمال آ گیا مولانا. تو کہتے ہیں اس انتفاع حکم پر زیدن، مات زیدن نے دلالت نہیں کی بھائی، مات زیدن نے دلالت، مات زیدن نے تو صرف اس بات پہ دلالت کی ہے کہ موت زید کے لیے ثابت ہے، موت زید کے لیے ثابت نہیں، اس پر مات زیدن نے کوئی دلالت، یہ صرف ایک عقلی احتمال ہے جو عقل میں آیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ معنی ہے کہ نہ تو ثبوت معنی پر دلالت کرتی ہے یعنی خارج میں ایسا ہونا ضروری، اور انتفاع حکم پر بھی دلالت نہیں کرتی یعنی وہ جو عقلی احتمال آیا اس پر بھی یہ کلام دلالت نہیں، وہ تو صرف ایک عقلی احتمال ہے. اور بھائی آپ کو بتلایا تو یہ اول کو کہتے ہیں فائدہ الخبر اور ثانی کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ لازم ہے فائدہ الخبر. لیکن تو یہ فائدہ الخبر ہے ملزوم، اور لازم فائدہ الخبر کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کے ساتھ لازم ہے. تو ملزوم بغیر لازم کے نہیں آ سکتا، جب بھی ملزوم آئے گا فوراً اس کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ لازم آ جائے گا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی لازم پایا جائے ساتھ اس کے ملزوم بھی پایا جائے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ساتھ اس کے ملزوم کا ہونا ضروری نہیں. تو معلوم ہوا جہاں بھی فائدۃ الخبر ہوگا اس کے ساتھ فوراً کیا آ جائے گا؟ لازم فائدۃ ال، لیکن جہاں بھی لازم فائدۃ الخبر ہو وہاں فائدۃ الخبر کا ہونا ضروری. مثلا آپ نے قرآن حفظ کر لیا مولانا، اب میں آپ کو آ کر کہتا ہوں قد حفظت القرآن، تو نے کیا کر لیا؟ قرآن کو حفظ کر لیا. تو کوئی آپ کو فائدہ ہوا؟ کوئی نئی بات معلوم ہوئی؟ تو آپ نے یاد کیا، آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے قرآن یاد کیا ہے، لیکن آپ کو لازم فائدہ الخبر حاصل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو، اس شخص یہ جس نے یہ جملہ کہا، اس کو بھی میرے حفظ قرآن کا پتہ چل چکا ہے. سمجھ میں آئے؟ تو لازم فائدہ الخبر تو آیا لیکن فائدہ الخبر نہیں آیا. اور کہتے ہیں اس قسم کے حکم کا فائدہ بتلا رہے ہیں. بھائی یہ اشکال کا جواب بھی دیا کہ بھائی یہ حکم چلو فائدہ الخبر تو وہاں نام رکھیں جب فائدہ دے بھی, بھائی فائدہ اس حکم کا ہو بھی, جب اس حکم کا فائدہ ہی نہ ہو جہاں پر وہ بات پہلے سے معلوم ہے تو اس کو تو فائدہ الخبر نہیں کہنا چاہیے, یہ تو فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا. کہتے ہیں بھائی یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا نام ہم نے فائدہ الخبر رکھا ہے تو اس کا بالفعل فائدہ الخبر, یہ بالفعل فائدہ پہنچا ہے, بالفعل فائدہ پہنچانا ضروری نہیں ہے. جیسے ابھی مثال تھی آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے بالفعل فائدہ پہنچا, بالفعل نہیں پہنچا لیکن نام پھر بھی کیا ہے فائدہ تل, یعنی اس کی شان یہ ہے کہ خبر کے ذریعے کیا ہونا چاہیے اس سے خبر دی جا سکے, اس کی خبر جی خبر دی جا سکے اور خبر سے اس کا نفع اٹھایا جا سکے, بس اس قابل ہونا چاہیے. اب دے فائدہ یا نہ دے اس سے ہماری بحث نہیں. پھر انہوں نے عالم ہونے کا معنی بتلایا بھائی کہ ایک تو کیا فائدہ الخبر ہے, دوسرا کیا ہے لازم فائدہ تل, لازم فائدہ الخبر کس چیز کا نام تھا کہ متکلم بھی اس بات پر عالم ہے, متکلم بھی اس بات پر عالم. کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں, آپ نے کہا جہاں بھی فائدہ الخبر آئے گی آئے گا وہاں پر لازم ہے فائدہ الخبر بھی, ہم دکھاتے ہیں آپ کو فائدہ الخبر تو آ رہا ہے لازم ہے فائدہ الخبر. مثلا آپ کو آ کر کسی نے کیا کہا کہ اس مرتبہ عید پر چھٹیاں ہو ہی نہیں رہی, عید پر سرے سے کوئی چھٹی ہی نہیں ہو رہی چھٹی, تو مولانا اب دیکھو وہ شخص آپ سے مثلا جھوٹ بول رہا ہے تو اب وہ عالم ہے اس حکم پر, اسے علم یعنی یقین ہے اسے اس بات کا, تو دیکھو یقین نہیں اس کو وہ عالم ہی نہیں, جب عالم ہی نہیں تو اس خبر نے لازم فائدہ الخبر اس سے حاصل نہیں ہوا, لازم فائدہ الخبر حاصل نہ ہوا کیونکہ وہ کاذب ہے مولانا. یا ایک شخص ہے وہ ایک بات آپ سے کہتا ہے اور اسے خود بھی یقین نہیں ہے, اسے تردد ہے, کیا ہے تردد ہے, جب تردد ہے تو وہ عالم بالحکم نہیں, تو اب خبر اس نے آپ کے سامنے ذکر کی, اب خبر سے وہ حکم تو آپ کو معلوم ہوا لیکن لازم فائدہ الخبر حاصل اس کے, کیونکہ اسے خود تردد ہے بھائی, یا اس کو اسی طرح ظن ہو یا وہم ہو وہ بھی داخل نہیں. تو کہتے ہیں بھائی ہمارا ہم نے عالم ہونے کا معنی یقین کب کیا ہے کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں اس جی اعتراض وارد ہو, بلکہ عالم ہونے کا عالم بالحکم ہونے کا یہ معنی ہے کہ حکم کی صورت ذہن میں حاصل ہو جائے, اور چاہے متکلم کو ظن ہو چاہے وہم ہو چاہے شک ہو چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو, جو بھی صورت آپ لے لیں گے جب بھی وہ کلام کرتا ہے پہلے ذہن میں اس کا تصور کرتا ہے کہ میں نے یہ بات کیا کر یہ بات کرنی, تو اس کی بات کی ذہن میں صورت حاصل ہوتی ہے اور وہ صورت جو ہے اس کے حصول کا نام ہم نے کیا رکھ دیا علم ہے. تو صورت کا ذہن میں حاصل ہونا یہ بھی ایک علم ہے, تو اس اعتبار سے ہم نے کہا اور وہ ہر ایک کے لیے ہوگی جی. اور کہتے ہیں کبھی کبھار تم مخاطب کو آپ یا تو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ حکم کا یا اپنے عالم ہونے کا, اول کو کہتے ہیں فائدہ الخبر ثانی کو کیا کہتے ہیں لازم فائدہ تل, کہتے ہیں کبھی کبھار مخاطب کو دونوں باتوں کا پتہ ہوتا ہے پھر بھی اس کے سامنے کلام کیا جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ کبھی ایسے موقع پر ہوتا ہے جبکہ ہم اس کو مخاطب کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں جاہل, یعنی وہ ان دونوں چیزوں سے جاہل ہے, نہ تو اسے فائدہ الخبر حاصل ہے اور نہ اسے لازم فائدہ الخبر حاصل ہے. کیوں بمنزل ہے جاہل کے اتار لیتے ہیں, کیونکہ وہ علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا, علم کا جو تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کر رہا. مثلا ایک شخص ہے اسے پتا ہے کہ نماز واجب ہے پھر وہ نماز نہیں پڑھتا, تو اب وہ علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا تو ہم نے اس کے درجے میں اتار لیا جاہل کے درجے میں اتار لیا, اور اسے کہا ہم نے کیا کہا جی الصلاۃ واجبۃ، الصلاۃ واجبۃ جی. اور کہتے ہیں عالم بھی شے کو بمنزلہ جاہل بھی شے کے اتارنے کے، یہ تو خطابات میں بہت اکثر اوقات ہوتا ہے مختلف اعتبارات کی وجہ سے. مثال کے طور پر آیت ذکر کی، اللہ نے کیا آیت کے تحقیق جانتے ہیں یہ یہود، البتہ جو شخص خریدتا ہے یعنی اختیار کرتا ہے جادو کو، نہیں ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ، اور بڑا ہی برا ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے نفسوں کو، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. تو دیکھو آیت کے شروع میں آیا لقد علم، یہ جانتے ہیں، علم کا اس بات ہے ان کے لیے، اور آخر میں کیا ہے یعنی علم کی نفی ہے. کیوں ان کو جاہل کے مرتبے میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا انہوں نے، تو ان کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ جاہل. جب ان کو پتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو ایسا کرے گا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دین کو اختیار کرتے، جادو وغیرہ سے دور رہتے، لیکن انہوں نے دین کے بجائے کس کو اختیار کیا؟ جادو کو اختیار کیا، تو لہٰذا ان کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ انہوں نے اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا. بلکہ کہتے ہیں عالم بھی شہد کو چھوڑو، ایک چیز کا وجود ہوتا ہے، اس وجود کو ہم کس کے مرتبے میں اتار لیتے ہیں؟ آدم کے مرتبے میں اتار لیتے ہیں مختلف اعتبارات خطابیہ کی وجہ سے. مثال کے طور پر اللہ نے کیا فرمایا، وما رمیت اذ، اے پیغمبر آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا. نہیں پھینکا بھائی، یہ تو آدم کے مرتبے میں اتار لیا، کس اعتبار سے نہیں پھینکا؟ یعنی اس پر جو نتیجہ مرتب ہوا وہ بڑا عظیم و شان ہے، عام عادت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، تو گویا کہ آپ نے پھینکا ہی نہیں، یہ تو اللہ ہی کا فعل تھا جی. تو کہتے ہیں چونکہ مخاطب کو آپ نے یا تو فائدہ پہنچانا ہے یا لازم فائدہ الخبر، لہذا مناسب ہے کہ ترکیب میں اکتفا کیا جائے بقدر حاجت پر ہی، لغو سے بچتے ہوئے. اگر خالص ذہن ہے حکم سے بھی اور تردد سے بھی، تو اس کے سامنے کیا کرو، مؤکدات حکم کو نہ لے کر آؤ، اور اگر اس کو تردد ہے تو کیا لے کر آؤ، بہتر ہے تاکید کا لانا بہتر ہے اگر اس کو تردد ہے، اور اگر وہ منکر ہے تو تاکید کا لانا واجب ہے جی. تو تاریخ انہوں نے کیا کہا، مخاطب اگر خالص ذہن ہے کس سے، حکم سے، اور تردد فی الحکم سے جی، حکم سے اور تردد فی الحکم سے جی. یہاں پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی حکم سے جب خالی ہے ذہن تو تردد سے بھی کیا ہوا، تردد فی الحکم سے بھی جب حکم ہی نہیں ذہن میں. تو علامہ طفتازانی نے کہا نہیں بھائی، بلکہ یعنی یہاں کیا مراد ہے حکم سے، یقین کے معنی میں ہے، یعنی وہ عالم ہو وقوع نسبت سے یا لا وقوع نسبت سے، یعنی اس کو یقین ہو وقوع نسبت کا یا یقین نہ ہو جی. تو یقین کے نہ ہونے سے تردد کا نہ ہونا لازم نہیں آتا، ہو سکتا ہے یقین تو نہ ہو لیکن تردد موجود ہو، کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، جہاں یقین ہے وہاں تردد نہیں، جہاں تردد ہے وہاں یقین، تو ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی لازم نہیں، اس لیے ذکر کرنا درست ہے بھائی اس کو. استغنیہ یہ مولانا مجھول کا صیغہ ہے، علی لفظ المبنی للمفعول، مبنی للمفعول کے لفظ پر استغنیہ. بھائی اس کا نائب پہلے مجھول کے لیے نائب فاعل چاہیے، اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ یاد رکھو وہ فعل جس کے نائب فاعل کا پتہ نہ چلتا ہو اسی کا مصدر اس کا نائب فاعل ہوتا ہے، اسی کا مصدر اس کا کیا ہوتا ہے. تو استغنیہ فعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل جو کس کو راج ہے، اسی کے مصدر کو، استغنا کو راجے، کس کو راجے؟ تو کلام اصل میں کیا ہوا، استغنیل استغنا، استغنیل. اور ترجمہ کیسے کریں گے، ترجمہ کریں گے ای وقع الاستغناء، استغنا واقع ہوگا، کیا واقع ہوگا، استغنا واقع ہوگا. کس چیز سے استغنا ہوگا؟ مولانا کہتے ہیں عن مؤکدات الحکم، مؤکدات حکم سے، حکم کے اندر تاکید پیدا کرنے والی چیز سے استغنا ہوگا مولانا، اس کی حاجت نہیں رہے گی. دوبارہ سنو مولانا، تغنی علی لفظ المبنی للمفعول عن مؤکدات الحکم بھائی، تے استغنیہ فعل مجھول آیا بھائی، اور یہ فعل لازم ہے بھائی. کیا ہے؟ جب فعل لازم ہے تو اس کے مجھول کو نہیں آنا چاہیے بھائی. بھائی ایسا آتا عموماً ہوتا رہتا ہے، فعل مجھول لے آتے ہیں اور اس کے پھر نائب فاعل کا پتہ نہیں چلتا بھائی. جیسے یہاں پر اس کے نائب فاعل کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اس صورت میں اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نائب فاعل کی، وہ اسی کے مصدر کو لوٹائی جاتی ہے. تو استغنیا ہوا، اے استغنی الاستغناء، وہی استغنا کیا بن گیا اس کا؟ نائب فاعل. اور پھر اس کی تاویل کی جاتی ہے، اے وقع الاستغناء یا اے حصل الاستغناء، استغنا کیا ہوا؟ حاصل ہوا، یہ تاویل کی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہر وہ فعل معروف جس کے فاعل کا پتہ نہ چلے، یا ہر وہ فعل مجھول جس کے نائب فاعل کا پتہ، اس کے فاعل یا نائب فاعل کس کو بنایا جائے گا؟ وہ ضمیر کس کی جانب لوٹائی جائے گی؟ اسی فعل کے مصدر کی جانب. اور پھر اس کی تاویل کس کے ساتھ کی جائے گی؟ وقع یا حصل وغیرہ کے ساتھ بھائی. یا مولانا یہ آگے جو عن مؤکدات الحکم آ رہا ہے، یہ جار مجرور ہی اس کا نائب فاعل ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ اس کا نائب فاعل ہے. تو دو ترکیبیں آپ کو بتلا دیں بھائی. تو استغنا حاصل ہوا عن مؤکدات الحکم، کس سے؟ مؤکدات حکم سے. لیتمکن الحکم فی الذہنی، تاکہ بیٹھ جائے حکم ذہن کے اندر. حیثو، اس حیثیت سے، وجدہ ہو پایا ہے، کس نے؟ حکم نے. ہو کس کو پایا ہے؟ خالی ذہن کو. اس حیثیت سے کہ حکم نے ذہن کو خالی پایا ہے، تو اب تاکیدات کی ضرورت نہیں، بغیر تاکیدات کے کلام کرو، وہ ذہن میں فوراً بیٹھ جائے گا. لیتمکن الحکم فی الذہنی، تاکہ بیٹھ جائے حکم ذہن کے اندر، اس حیثیت سے کہ حکم نے ذہن کو خالی پایا ہے. وَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّدًا، اور اگر مخاطب کیا تھا؟ متردد تھا. فِيهِ، کس میں؟ اَي فِي الْحُکْمِ، حکم میں. طَالِبًا لَهُ، اور اس کو کیا کر رہا تھا؟ طلب کر رہا تھا. صورت بتلا رہے ہیں کس طرح؟ کہتے ہیں بین حضر فی ذہنی ہی طرف الحکم، این صورت کی حاضر تھی اس کے ذہن میں حکم کی دونوں طرفین. حکم کی دونوں طرفین کیا ہے مولانا؟ مسند اور مسند الیہ، کہ حاضر تھی اس کے حکم کی دونوں طرفین. وتحیر، اور وہ حیران تھا اس میں، کہ ان الحکم بینہما وقوع نسبتی او لا وقوعہا، کہ ان کے درمیان وقوع نسبت ہے یا لا وقوع. زید بھی اس کے ذہن میں حاضر، قائم ان بھی حاضر، لیکن تردد ہے مولانا، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ قائم ان اس کی قیام ثابت ہے اس کے لیے یا عدم قیام اس کے لیے ثابت ہے. تو یہ تردد ہے مولانا، اس کو طلب کر. تو جب ایسی صورتحال ہو، حسن تقویتہ، بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ اچھی ہے اس کی حکم کی تقویت، حکم کو قوی کرنا اچھا ہے. کس کے ذریعے قوی کریں گے؟ تاکید کے ذریعے. بمؤکد، مولانا تاکید کے ذریعے. لیزیل ذالک المؤکد ترددہ، تاکہ وہ مؤکد کیا کر دے؟ اس کے تردد کو زائل کر دے. ویتمکن الحکم، اور حکم بیٹھ جائے اس کے ذہن میں. لیکن المذکور فی دلائل الاعجاز، بھئی یہاں سے اعتراض کر رہے ہیں مصنف پر. مصنف نے کیا ذکر کیا مولانا؟ کہ اگر کوئی شخص حکم کے بارے میں متردد ہو، تو بہتر ہے کس کو لے کر آؤ؟ تاکید کو لے کر آؤ. کہتے ہیں بھئی شیخ عبد القاہر جو مدون ہیں اس فن کے، وہ اپنی مشہور کتاب دلائل الاعجاز میں انہوں نے بھی اس قسم کی بات کی، لیکن وہ یہ بات نہیں، اس قسم کا کلام ہے لیکن یوں نہیں کہتے جو مصنف نے کہا. وہ مصنف نے کیا کہا؟ اگر متردد ہو تو تاکید کا لانا بہتر ہے، تاکید کا لانا. جبکہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ تاکید کا لانا اس وقت بہتر ہے جبکہ مخاطب کے ذہن میں حکم کے خلاف کا ظن ہو. بھئی تردد کی کتنی صورتیں تھیں؟ دو صورتیں تھیں نا، یا تو جانبین برابر ہوں گی، موت زید مرا ہے یا زید مرا، دونوں جانبین کیا ہیں؟ برابر ہیں، یا ایک جانب راجح ہوگی. اگر جانبین برابر ہیں تو یہ کہلاتا ہے شک، اور اگر ایک جانب راجح ہے، زیادہ گمان اس کا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظن. اور دوسری جانب مرجوح کیا کہلاتی ہے؟ وہم کہلاتی ہے. تو تردد کی دو صورتیں آ گئیں. اور اس میں بھی شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے ذہن میں اس خبر کے مخالف ظن موجود ہو تو پھر کیا لانا بہتر ہے؟ تاکید. میں آپ کے سامنے زید میت کہنا اس وقت بہتر ہے جب آپ کا غالب گمان کیا ہو؟ کہ زید مرا. اب مجھے زید میت کہنا چاہیے. آپ کے ذہن میں جانبین برابر ہیں تو اس صورت میں تاکید لانا بہتر نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی سب کو؟ لیکن المذکور فی دلائل الاعجاز، لیکن دلائل الاعجاز میں یہ بات مذکور ہے کہ انہو انما یحسن التاکید، کہ تاکید بہتر ہے. اذا کان للمخاطب ظن فی خلاف حکم کا، فی نہیں مولانا یہ کتابت کی غلطی ہے، علا ہونا چاہیے. علا سمجھ میں آیا؟ علا بھائی علا ہونا چاہیے. جی مختصر کے دیگر نسخوں میں علا موجود ہے بھائی، فی کے ساتھ بات نہیں بنتی بھائی. کہتے ہیں شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ تاکید لانا بہتر ہے، اچھی ہے. اذا کان للمخاطب ظن، جبکہ مخاطب کا کیا ہو؟ ظن ہو. علا خلاف حکمی کا، آپ کے حکم کے، وہ جو حکم آپ لا رہے ہیں اس کے خلاف کا ظن اس کے ذہن میں ہو تو پھر لانا بہتر ہے. وَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكِرًا لِلْحُكْمِ وَجَبَ تَوْقِيدُهُ، اور اگر مخاطب حکم کا منکر تھا تو واجب ہے توقیدُهُ، اَي تَوْقِيدُ الْحُكْمِ، حکم کی تاکید. بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ، انکار کے اعتبار سے. جتنا اَي بِقَدْرِهِ قُوَّةً وَضَعْفَ، یعنی انکار کے بقدر کیا لے کر آؤ؟ تاکید. قوت اور ضعف کے اعتبار سے، انکار قوی ہے تو تاکید بھی کیسی لاؤ؟ قوی لاؤ. انکار ضعیف ہے تو تاکید بھی کیسی لاؤ؟ ضعیف. یعنی یجب الزیادت التاکید بحسب ازدیاد الانکار ازالتا لہو، یعنی واجب ہے زیادت تاکید باعتبار زیادت انکار کے، ازالتا لہو، تاکہ ازالہ کر دے یہ کس کا؟ اس انکار کا. جتنا انکار قوی اتنی ہی قوی تاکید لے کر آؤ تاکہ یہ تاکید اس انکار کا کیا کر دے؟ ازالہ کر دے. کما قال اللہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں، حکایتا عن رسول عیسیٰ علی نبینا و علیہم السلام، حکایت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول سے، ہمارے علی نبینا و علیہم السلام، ہمارے پیغمبر پر اور ان پر سلامتی ہو. حین ارسلہم الی اہل انطاکیتا، جبکہ ان کو بھیجا انہوں نے کس کی طرف؟ بھئی دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغی جماعت بھیجی مولانا، سمجھ میں آیا؟ ایک جماعت کی تشکیل کی اہل انطاکیہ کی طرف، دو آدمی بھیجے کہ جاؤ ان کو جا کر دعوت دو بھئی. انہوں نے جا کر دعوت دی بھئی، بستی والوں نے انکار کر دیا اہل انطاکیہ نے بھئی. جب انکار کیا تو اب انہوں نے کیا کہا پہلی مرتبہ کے اندر؟ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تو دیکھو وہ تھے چونکہ منکر، اور منکر کے سامنے کلام میں کیا لانا واجب ہے؟ تاکید لانا، تو پہلی مرتبہ ان کا انکار شدید ہے، تو چنانچہ یہ کتنی تاکیدات لے کر آئے؟ دو تاکیدات لے کر آئے، ایک جملہ اسمیہ لے کر آئے، دوسرا انا لے کر آئے، مولانا انا لائے اور جملہ انا الیکم مرسلون، یقینا ہم تمہاری طرف کیا ہیں؟ بھیجے گئے ہیں. چنانچہ جب انکار کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسرے شخص کو بھی ساتھ بھیجا مولانا، کس کو کیا؟ ایک تیسرے شخص کو بھی بھیجا. آپ گئے دعوت دی، انہوں نے پھر انکار کیا، چونکہ اب دوسری مرتبہ انکار تھا تو انکار ان کا اشد تھا. جب انکار اشد ہوا تو وہ رسول نے بھی اپنے کلام کے اندر تاکیدات کو کیا کر دیا؟ زیادہ کر دیا. پہلے تھی دو تاکیدات، اب انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. تو دیکھو ربنا یعلم لے کر آئے، یہ مولانا عربی کے اندر قسم کے درجے میں ہوتا ہے، یہ لفظ سمجھ میں آیا؟ ہمارا رب جانتا ہے، سمجھ میں آیا؟ چنانچہ علامہ زمخشری اپنی مشہور تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں کہ ربنا یعلم قائم مقام قسم کے ہے بھائی. تو دیکھو ایک قسم لے کر آئے، ایک انہ لے کر آئے مولانا، ایک جملہ اسمیہ لے کر آئے لم ارسلون، اور ایک لام کتنی تاکیدات لائے؟ تو پہلی مرتبہ انکار شدید تو تاکیدات کتنی لائے؟ دو. دوسری مرتبہ انکار اشد تو تاکیدات کتنی لے کر آئے؟ چار. اس کذبوا فی المرۃ الاولی، تو جب ان کی تکذیب کی گئی، ان کو جھٹلایا گیا پہلی مرتبہ کے اندر، تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. مؤکدن بان و اسمیت الجملتی، یہ کلام مؤکد ہے مولانا، اس حال میں کہ یہ کلام مؤکد ہے انا کے ساتھ اور جملہ کے اسمیہ ہونے کے ساتھ. وفی المرۃ الثانیہ، دوسری مرتبہ میں کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا پروردگار جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں. مؤکدن بالقسم، یہ کلام مؤکد ہے کس کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ بھی، اور وہ کیا ہے؟ ربنا یعلم. وانا اور انا کے ساتھ بھی، واللام اور لام کے ساتھ بھی، واسمیت الجملتی اور جملہ کے اسمیہ. تو دیکھو چار تاریخ، لمبالغت المخاطبین فی الانکار، بوجہ مخاطبین کے انکار میں مبالغہ کرنے کے، مخاطبین نے انکار میں مبالغہ کیا تو انہوں نے بھی تاکیدات کو بڑھا دیا. حیث قالوا، اس حیثیت سے کہ وہ مخاطبین نے یوں کہا تھا، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح انسان، ہماری طرح آدمی ہو. وما انزل الرحمن من شيء، اور نہیں نازل کیا رحمان نے کسی بھی چیز کو، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ ہی بول رہے ہو. وقوله اذ كذبوا، اور مولانا اذ كذبوا ماتن نے کہا بھائی، اشکال ہوتا ہے، پہلی مرتبہ کتنے بھیجے گئے تھے مولانا؟ دو. تو دو کو جھٹلایا تو کہنا چاہیے تھا اس کو زبا، تسنیہ کا صیغہ لانا چاہیے تھا، جمع کا صیغہ، پہلی مرتبہ کتنے بھیجے؟ دو، تو تسنیہ کا صیغہ، حالانکہ ماتن جمع کا لے کر ہے. علامہ طبرانی فرماتے ہیں کہ دراصل وہ دو کی بھی وہی دعوت تھی جو وہ ان تین کی تھی، تو دو کو جھٹلانا دراصل گویا کس کو جھٹلانا ہے؟ تین کو جھٹلانا ہے. وقوله اذ كذبوا مبني، اور ماتن کا قول اذ كذبوا مبني ہے اس بات پر کہ ان تکذیب الاثنین، تکذیب الثلاثه، کہ دو کو جھٹلانا تین کو جھٹلانا ہے. والا فالمكذب اولا اثنان، ورنہ تو پہلی مرتبہ کتنے جھٹلائے گئے تھے؟ دو جھٹلائے گئے تھے. ويسمى الضرب الاول ابتدائيا، اور قسم اول کلام کی جو ہے اس کو ابتدائی کہتے ہیں. والثانی طلبيا، اور ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ طلبی کہتے ہیں. والثالث انکاریا، اور تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ انکاری. بھئی یاد رکھو، خالص ذہن کے سامنے جو کلام کیا جائے وہ ابتدائی کہلاتا ہے، متردد کے سامنے جو کلام کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ طلبی کہلاتا ہے. اور منکر کے سامنے کلام جو کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ انکاری کہلاتا ہے. خالص ذہن کے سامنے کیسا ہوگا؟ بغیر تاکیدات کے، یہ ابتدائی ہے. متردد کے سامنے کیا ہوگا؟ بہتر ہے ایک تاکید کا لانا، بہتر ہے تاکید کا لانا، اور یہ کلام کیا کہلائے گا؟ طلبی. اور منکر کے سامنے تاکید کا لانا واجب، یہ کیا کہلائے گا؟ کلام انکاری. ویسم اخراج الکلام علیہا، جی، اور نام رکھا گیا کس چیز کا؟ اخراج الکلام علیہا. اخراج الکلام کا معنی ہے کلام کو ادا کرنا، کلام کو تیار کرنا، جو بھی آپ کو معنی پسند ہے، کلام کو ادا کرنا یا کلام کو تیار کرنا یا کلام کو وجود دینا یا کلام کو تطبیق دینا. تو ادا کرنا کلام کا، ادا کرنا کلام، علیہا ای علی الوجوہ المذکورتی، وجوہ مذکور، کلام کو وجوہ مذکورہ پر ادا کرنا، یعنی خالص ذہن کے سامنے کیا کرنا؟ ابتدائی. متردد کے سامنے کون سا کلام؟ طلبی. منکر کے سامنے انکاری کلام کرنا. اس کا نام رکھا انہوں نے، کیا نام رکھا؟ اخراج علی مقتضی، یہ کلام کا ادا کرنا ہے مقتضی ظاہر پر. تو یہ جو وجوہ مذکورہ کا خیال رکھتے ہوئے جو کلام ادا کیا جائے گا وہ کیا کلام ہے؟ جو مقتضی حال، مقتضی ظاہر کے مطابق ادا کیا گیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَيُسَمَّى اِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا عَلَى الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ، ان وجوہ مذکورہ پر. یہ کون سی ہے وجوہ مذکورہ؟ پھر بیان کر رہے ہیں. وَهِيَ الْقُلُوبُ عَنِ التَّاكِيدِ فِي الْأَوَّلِ، اول صورت میں کلام کا خالی ہونا کس سے؟ وَالتَّقْوِيَةُ بِمُؤَكِّدٍ، اور اس کو تقویت دینا. بِمُؤَكِّدٍ کس کے ساتھ؟ تاکید والے حرف وغیرہ سے، ادات تاکید سے. استحسانن فی الثانی، کس میں؟ جی، کہ اس کو تقویت دینا مؤکد سے استحسان کے طریقے پر، یہ بھی ایک فی الثانی دوسرا طریقہ تھا. فوجوب التاکید بحسب الانکار فی الثالث، اور تاکید کا وجوب مولانا بحسب الانکار، انکار کے اعتبار سے، جتنا انکار اتنی تاکید، یہ کون سا طریقہ تھا؟ تیسرے طریقے میں ایسا تھا. تو اس کا، ان کا نام کیا رکھا؟ اخراج علی مقتضی کلام کو ادا کرنا ہے مقتضی ظاہر پر. بھائی اب یہ لفظ ہے مقتضی ظاہر، ابھی تک تو ہم پڑھتے آ رہے تھے مقتضی حال، کلام کو ادا کرنا مقتضی، اب کہہ رہے ہیں مقتضی ظاہر. تو علامہ طفتزانی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے مولانا، یہ وہی جو آپ مقتضی حال پڑھتے آئے ہیں. حال دراصل دو قسم پر ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک خفی ہے. حال کتنی قسم پر؟ دو قسم پر ہے، ایک حال ہے ظاہر اور ایک کیا ہے؟ خفی ہے. جی، تو یہ کیا ہوا مولانا؟ ظاہر حال. کیا ہوا؟ مقتضی ظاہر کا معنی ہے مقتضی ظاہر، یعنی حال کا ظاہر یہ تقاضا کر رہا ہے، حال کا ظاہر. کیونکہ حال کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک حال وہ ہے جو ظاہر ہے اور ایک جو خفی ہے. تو ظاہر بھی ایک قسم، خفی بھی ایک قسم. جیسے کلمہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، اور معلوم ہوا ہر اسم کیا ہوگا؟ کلمہ ہوگا. لیکن کیا ہر کلمہ اسم ہوگا؟ بلکہ وہ فعل بھی ہو سکتا ہے. اور معلوم ہوا ہر حال، ہر ظاہر وہ کیا ہوگا؟ حال بھی ہے، لیکن ہر حال ظاہر نہیں ہوگا. تو ظاہر اخص سے مطلق ہوا اور حال کیا ہوا؟ عام میں مطلق ہوا. وہو اخص مطلقا من مقتضی الحال، اور مقتضی ظاہر وہ اخص سے مطلق ہے. کس سے مقتضی؟ لئن معناہ مقتضی ظاہر الحال، اس لیے کہ مقتضی ظاہر کا معنی ہے مقتضی ظاہر الحال. فکل مقتضی ظاہری مقتضی الحالی، ہر مقتضی ظاہر کیا ہے؟ مقتضی حال ہے. من غیر عکس، لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر مقتضی حال مقتضی ظاہر نہیں. کیسے نہیں؟ صورت مثال دے رہے ہیں، کما فی صورت اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر، جیسے آپ ایک کلام لے کر آتے ہیں جو مقتضی ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، تو اب یہ کلام مقتضی ظاہر کے خلاف تو ہے لیکن مقتضی حال کے خلاف نہیں. جیسے کہ سورت اخراج کلام کس پر؟ اعلی خلاف مقتضی ظاہر ادا کرنا اس کو خلاف مقتضی ظاہر پر. فَإِنَّهُ يَكُنُ عَلَى مُقْتَضَى الْحَالِ. اب یہ کلام کس پر ہے؟ مقتضی حال پر تو ہے لیکن وَلَا يَكُنُ عَلَى مُقْتَضَى ظاہر, لیکن مقتضی ظاہر پر نہیں ہے. جی وَكَثِيرًا مَّا يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ, اور بسا اوقات ادا کیا جاتا ہے کلام کو کس پر؟ خلاف پر, یعنی خلاف مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کو لایا جاتا ہے. جی فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ, پس کر دیا جاتا ہے غیر سائل کو کس کی طرح؟ سائل کی طرح, یعنی وہی طالب, یا طالب بھئی وہ آپ نے پڑھا نہیں بھئی, متردد تھا, جو متردد ہے وہ حکم کو کیا کر رہا ہے؟ طلب کر رہا ہے, تو وہ طالب سائل ہی ہوا نا. جی کبھی کبھار غیر سائل کو کس کے درجے میں اتار دیتے ہیں؟ سائل کے درجے میں. کب؟ اِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ اے الہ غیر السائلی, جب پیش کر دیا جائے غیر سائل کے سامنے ما ایسا کلام, یلوحو اے ما یشیر لہو, جو اس کے لئے اشارہ کرتا ہے. کس کے لئے؟ غیر سائل کے لئے اشارہ کرتا ہے. بالخبری, کس چیز کو؟ خبر کو اشارہ کرتا ہے. فیستشف غیر السائلی, پس دیکھتا ہے غیر سائل. استشاف کا کیا معنی؟ دیکھنا. فیستشف غیر السائل, پس دیکھتا ہے غیر سائل, لہو کس کو دیکھتا ہے؟ الخبر یعنی خبر کو. جی بھائی کہتے ہیں بسا اوقات غیر سائل کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں؟ اس کو متردد نہیں لیکن اتار لیا ہم نے متردد کے درجے میں. مثال جیسے اس کے سامنے آپ نے کلام ذکر کیا, اس کلام نے آنے والے خبر کی طرف کچھ نہ کچھ کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا, اشارہ کر دیا. تو اس اشارے کی وجہ سے اب وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ انتظار کرنے لگتا ہے حکم کا, انتظار کرنے لگتا ہے. جی تو وہ انتظار. فَيَسْتَرْشِفُ غَيْرُ السَّائِلِ لَهُ اَيْلِ الْخَبَرِ, پس دیکھتا ہے غیر سائل خبر کو, یعنی ينظر الیہ, خود بتلا رہے ہیں. يَسْتَرْشِفُ کا کیا معنی؟ ينظر, دیکھتا ہے اس کی طرح. يُقَالُ اِسْتَرْشَفَ الشَّيْعَ, محاورہ بتلا رہے ہیں بھئی اِسْتَرْشَفَ يَسْتَرْشِفُ کے عربی میں کیا معنی آتے ہیں. کہا جاتا ہے اِسْتَرْشَفَ الشَّيْعَ, کب؟ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ, جب کسی شخص نے اپنے سر کو بلند کیا. يَنظُرُ إِلَيْهِ, اس چیز کی طرف دیکھ رہا ہے. وَيَبْسُطُ كَفَّهُ, اور اس نے کیا کیا؟ پھیلایا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو, ہتھیلی کو. فَوْقَ الْحَاجِبِ, ابروں پر, جی پاؤں پر. کَلْ مُسْتَظِلِّ مِنَ الشَّمْسِ, جیسے سورج سے سایہ لے رہا. استشرف الشیء کیا معنی؟ کسی چیز کی طرف دیکھنا, لیکن مطلق دیکھنا نہیں والا نا, مطلق دیکھنا بلکہ تین چیزیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ سر بھی بلند کیا انتظار, کسی دور چیز کی طرف سر بھی بلند کیا, اور کیا کیا والا نا, اپنے ہاتھ کو ماتھے پر رکھا بھئی, طریقہ انتظار کر رہا جیسے کہ سایہ لے رہا ہے, اور اس چیز کی طرف دیکھ بھی رہا ہے. تین چیزیں ہوئیں, سر بلند کرنا, دیکھنا بھی, اور ہاتھ بھی رکھنا ماتھے پر سایہ لینے کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استشراف, یہاں مطلق دیکھنے کے معنی میں. تو وہ غیر سائل خبر کو دیکھنے لگتا ہے. استشراف طالب المترددی, کس کی طرح دیکھنے لگتا ہے؟ طالب متردد کے دیکھنے کی طرح, جیسے اس آیت میں ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, جی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ خطاب نہ کریں مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے, اِلَّا تَدْعُنِي, بتلایا خطاب یہاں کیا مراد ہے؟ خطاب دعا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ویسے خطاب نہیں مراد، یعنی خطاب کی ایک نوع مراد ہے. اے نوح علیہ السلام، آپ مجھ سے دعا نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے. معلوم ہو، اس سے معلوم ہوئی ایک بات کہ اللہ ناراض ہیں اس قوم سے. کیا ہیں؟ کہ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ان کے بارے میں دعا نہ کیجیے. لیکن اب اس کلام سے اتنا پتہ چل گیا کہ ناراض ہیں جی، تو اس سے مخاطب کے ذہن میں ایک تردد پیدا ہوا کہ معلوم ہوا کہ ان پر عذاب تو حق ہو چکا ہے. عذاب کیا ہے؟ یعنی اللہ ناراض ہیں، عذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں دعا بھی نہ کرو. لیکن پتہ نہیں ان کے وہ محکوم علیہ بالغرق ہیں یا نہیں، یعنی ان پر غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے یا فیصلہ بھی نہیں ہوا. تو تردد آیا، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا انہم مغرقون، تاکید کے ساتھ کہ بے شک وہ ہیں غرق ہونے کیے جائیں گے، ہونے والے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ غرق کیے جانے والے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں بالفعل تردد نہیں مراد. اگر بالفعل تردد پیدا ہو جائے تو یہ مثال اس کی نہیں بنے گی جس کے وہ ذکر کر رہے ہیں، ورنہ تو وہ سائل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اگر واقعی بالفعل ذہن میں تردد آ جائے پھر تو وہ سائل بن جائے گا، اور ہم نے تو کیا کہا کہ غیر سائل ہے، لیکن ہم نے کیا بنا دیا؟ سائل کے درجے میں اتار دیا. بات سمجھ میں آئی؟ جی. تو یوں کہیں، اس کلام سے چونکہ تردد کے پیدا ہونے کا امکان تھا، کیا تھا؟ بس امکان کو ہم نے وجود کے درجے میں اتار لیا کہ گویا تردد ہے ہی، اور جب تردد ہے تو پھر کیا لانا چاہیے؟ تاکید لانی چاہیے. اسی لیے اللہ نے بھی کیا ذکر فرمائی؟ تاکید، انہم مغرقون. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ اللہ تدعونی یا نوح، اے دعا نہ کیجئے مجھ سے، اے نوح فی شان قومی کا، ای فی حال قومی کا، اپنی قوم کے حال کے اپنے قوم کے حال کے بارے میں. واستدفاع العذاب عنہم، اور ان سے عذاب کو دور کرنے کے بارے میں دعا نہ کیجئے. بشفاعتی کا، یہ بات تصویریہ ہے، بصورت اپنی شفاعت کے، بصورت اپنی شفاعت کی صورت میں ان کے لیے دعا نہ کیجیے. فہاد الکلام، پس یہ کلام جو ہے، یلوح بالخبر تلویحا، یہ کلام اشارہ کرتا ہے بالخبر، کس کو؟ خبر، آگے آنے والی خبر کا کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا تو پتہ چل گیا، اب آگے پتہ نہیں غرق ہونے کا فیصلہ ہوا یا فیصلہ جی. تو یہ کلام اشارہ کر رہا ہے خبر کا، تلویحاً، ایک نوع کا اشارہ. ویشرو، اور کیا کر رہا ہے؟ اطلاع دے رہا ہے بِأَنَّهُ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، کہ ان پر عذاب حق ہو چکا ہے. فَصَالَ الْمَقَامُ مَقَامًا أَن يَتَرَدَّدَ الْمُخَاطَبُ فِيهِ، پس مقام وہ مقام بن گیا کہ متردد ہوتا ہے کون والا نا؟ مخاطب. فی انہم، اس بارے میں، حل صاروا محکوما علیہم بالاغراق، کہ کیا وہ جو قوم والے ہیں محکوم علیہ بالاغراق ہو چکے ہیں ام لا، یا نہیں، یعنی غرق کیے جانے کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے یا نہیں. فقیل، تو کہا گیا انہم مغرقون، بے شک یقیناً وہ کیا ہیں؟ غرق کیے جانے والے ہیں. مؤکداً، مؤکد کلام، اے ہم محکوم علیہم بالاغراق، یعنی وہ محکوم علیہ بالاغراق ہو چکے ہیں جی. دیکھا بھائی کیا ایک مثال کیا گزری؟ جتنا انکار شدید اتنا ہی تاکیدات بھی زیادہ آئیں گی، انکار اشد ہو تو تاکیدات اور زیادہ لے کر آئیں گے. اب ایک مثال اس کی گزری مولانا، کہ کلام کو خلاف مقتضی ظاہر کے لائے، مقتضی حال نہ کہو، مقتضی حال تو ہے، مقتضی ظاہر کے خلاف ہے، یعنی یہ وہ حال ہے جو خفی تھا، کیا تھا؟ صافی تھا. ظاہر تو کیا تقاضا کر رہا تھا؟ یہ تو سائل ہی نہیں ہے. سائل نہیں ہے تو اس کے سامنے ابتدائی کلام پیش کرو. لیکن حال خفی کیا تقاضا کر رہا تھا؟ کہ یہ جو کلام ہے یہ اس میں اس سے امکان آ گیا. کس چیز کا؟ تردد کا. جب تردد کا امکان آ گیا تو اب یہ بھی حال ہے لیکن کیا ہے؟ خفی ہے, ظاہر حال نہیں. جی, تو بسا اوقات کلام کو نکالا جاتا ہے خلاف مقتضی ظاہر کے. تو غیر سائل کو کیا بنا دیا آپ نے؟ سائل. وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ. کبھی کبھار منکر کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ غیر منکر کو کس کے درجے میں؟ ایک شخص ایک چیز کا منکر نہیں ہے, آپ نے کس کے درجے میں اتار لیا؟ منکر کے درجے میں اتار لیا, اور اس کے سامنے پھر منکر والا کلام پیش کیا. وہ تو غیر منکر تھا, اس کے سامنے کلام کون سا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ نام لو بھائی کلام کی, کون سی قسم ذکر ہونی چاہیے تھی غیر منکر کے سامنے؟ ابتدائی یا طلبی ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ اس کے سامنے کون سی کر رہے ہیں؟ انکاری, یعنی تاکیدات کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. کب؟ جب کہ اس پر وہ انکار تو نہیں کر رہا لیکن اس پر کچھ ایسی علامتیں ہیں, وہ علامتیں اس بتلا رہی ہیں انکار کی کوئی علامت یعنی اس میں پائی جا رہی ہے. وہ انکار نہیں کر رہا لیکن انکار کی علامت پائی جا رہی ہے. وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ اِذَا لَاحَ عَلَيْهِ اَيْ ظَاهَرَ عَلَيْهِ, یعنی ظاہر ہو جائے منکر اس پر, اے اعلی غیر المنکری, غیر منکر پر, شیء من امارات الانکاری, انکار کی علامتوں میں سے کوئی علامت کچھ ظاہر ہو جائے. جیسے حجل ابن نزلہ کا شعر ہے, جاء شقیق عارضا رمحه ان بنی عمک فیہم رماح. جی, شاعر کیا کہتا ہے؟ مولانا, جاء شقیق عارضا رمحه ان بنی عمک فیہم رماح. اب وہ منکر تو نہیں ہے لیکن انا لے کر آئے. شاعر کہتا ہے شقیق آیا, آدمی کا نام ہے, اور نیزہ اس نے چوڑائی میں رکھا ہوا تھا. کس میں؟ چوڑائی میں رکھا ہوا تھا. سمجھ میں آئے بھائی, دشمن کی طرف جائیں نیزہ یوں رکھنا چاہیے, اس نے یوں رکھا ہوا تھا. گدے پر سوار ہے اور پاؤں پر یوں نیزہ رکھا ہوا ہے رانوں پر. تو شاعر کہتا ہے شقیق آیا اس حال میں کہ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ نیزہ چوڑائی میں رکھا ہوا تھا. جی, تو شاعر اسے کہتا ہے بے شک تیرے جو چچا زاد ہیں ان کے پاس کیا ہیں؟ نیزے ہیں. اب دیکھو انہ کے ساتھ کلام کو ذکر کیا, حالانکہ اس شقیق نے کوئی انکار کیا کہ میرے چچا زاد جن کی طرف میں جا رہا ہوں ان کے پاس نیزے نہیں ہیں, انکار نہیں کیا, لیکن انکار کی علامت موجود ہے. بھائی ان کے ساتھ تو تیری لڑائی ہے اور تو ان کی طرف جا رہا ہے اور نیزے کو تو نے رکھا ہوا ہے چوڑائی کے اندر, معلوم ہوا تو بغیر تیاری کے اور بغیر توجہ کے ہے. کیوں اس لیے ایسا ہے؟ کیونکہ تیرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس, تو انکار کر رہا ہے کہ ان کے پاس گویا نیزے ہیں. وہ تو بالکل نہتے ہیں, جب نہتے ہیں تو نیزے کو تو نے اس طرح رکھا ہوا, تو علامت انکار آ گئی. تو اس علامت انکار کی وجہ سے وہ غیر وہ منکر تو نہیں, لیکن ہم نے کس کے درجے میں اس علامت کی وجہ سے اتار لیا؟ منکر کے درجے میں. اور اسے کیا کہا؟ ان بنی عمی کا فیہما, کہ بے تیرے چچا زاد جو ہیں ان کے پاس بھی نیزے ہیں. جی, جا شقیق, آیا شقیق اسم رجل, عارضا رمحه, چوڑائی میں رکھ, اس حال میں کہ اس نے چوڑائی میں رکھا ہوا تھا اپنے نیزے کو, ای واضعان علی العارض, یعنی رکھنے والا تھا اس کو چوڑائی میں. فہو لا ینکر, پس وہ تو انکار نہیں کر رہا کہ ان فی بنی عمہ رماحن, اس بات کا کہ اس کے چچا زاد کے جو ہیں ان کے پاس کیا ہیں؟ نیزے ہیں, اس کا وہ انکار نہیں کر رہا. لیکن نہ مجیئہ, لیکن اس کا آنا اس حال میں, واضعان للرمح علی العارض, کہ اس نے رکھا ہوا تھا نیزے کو کس پر؟ چوڑائی میں. من غیر التفات, بغیر توجہ کے, و تحیئ, اور بغیر تیاری کے, عمارت, یہ کیا ہے؟ نشانی ہے کس چیز کی؟ کہ انہو یعتقد کہ اس کا یہ گمان ہے، ان لا رمح فیہم کہ ان میں کوئی نیزا ان کے پاس ہے ہی نہیں، بل کلہم عزلن بلکہ سارے کے سارے نہتے ہیں، لا صلاح معاہم ان کے پاس اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، فنزل منزلت المنکری پس اس کو منکر کے درجے میں اتار لیا گیا، وخوطب خطاب التفات اور خطاب کے طریقے پر اس سے کلام کیا گیا، خطاب کے التفات کے طریقے پر اسے خطاب کیا گیا. بھئی التفات یہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے، بلاغت کی اصطلاح ہے مولانا، بلاغت کی سمجھ میں آیا؟ کلام کے تین طریقے ہیں مولانا، ایک تکلم، ایک خطاب اور ایک غیبت. ایک میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، متکلم ہوں، جس سے بات کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ مخاطب. جو غائب ہے وہ کون ہے؟ وہ جو تیسرا ہے وہ کون ہے؟ غائب. مثلا میں نے کہا زید قائم، میں ہوں متکلم، میرے سامنے جو ہے مخاطب، اور جو زید ہے وہ کیا ہے؟ غائب ہے. جی تو التفات کہتے ہیں مولانا، تو کلام کے تین طریقے ہوئے، تکلم کا ہوگا یا تو مخاطب اپنی بات کر رہا ہے متکلم کے صیغے لا رہا ہے، یا قوت کیا ہوگا مخاطب کے صیغے لائے گا اس کی بات کر رہا ہے، یا کس کی بات کرے گا؟ تین ہی صورتیں ہیں مولانا. تو کلام کے ایک طریقے کو کے بعد انتقال کرنا دوسرے طریقے کی طرف، اس کو التفات کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات کہتے ہیں. بلاغت کی اصطلاح میں آپ پڑھیں گے اسی کتاب میں انشاءاللہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ کئی نقطوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. مثلا ایک بات یاد رکھیں، جو اس میں ظاہر ہوتا ہے نا، ظاہر یہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے، کیونکہ متکلم اپنے آپ سے تعبیر اپنے نام سے کرتا ہے یا انا کی ضمیر سے؟ انا اور نحنو کی ضمیر سے. مخاطب کی تعبیر کرتا ہے انتا وغیرہ سے، نام نہیں لیتا، نہ اپنا لیتا ہے نہ مخاطب کا، لیکن جو غائب ہوتا ہے اس کا عموماً کیا لیتا ہے؟ نام لے گا. تو نام جب بھی لے مولانا وہ کیا ہے؟ کس کے درجے میں ہے؟ غائب کے درجے میں. نام کس کے درجے میں ہے؟ یعنی اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے؟ غائب کے درجے میں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مثلا دیکھو قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ لے کر آئے، اور لفظ اللہ کس درجے میں ہے؟ یہ تکلم ہے، خطاب ہے یا غیبت ہے؟ غیبت ہے مولانا. کون سا طریقہ ہے؟ لفظ اللہ لے کر آئے نا، نام لے کر آئے. نام کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ متکلم بھی نہیں، مخاطب بھی نہیں. متکلم ہوتا تو کیا کہتے؟ انا. مخاطب ہوتا تو کیا کہا جاتا؟ یہ تو نہ انا ہے نہ انتا ہے، نام ہے. مثلا زید آ رہا ہے، زید کس کے درجے میں ہے؟ تو الحمدللہ میں لفظ اللہ آ رہا ہے، یہ کون سی صورت ہے کلام کی؟ غائب کی. غائب کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آگے چلتے الرحمن الرحیم، جو کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. آگے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی. بھائی ابھی تک غائب کی بات چل رہی تھی، اللہ ایسا، اللہ ایسا ہے، اس کی یہ صفت ہے، یہ صفت. اب ایک دم خطاب کی، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو دیکھا غیبت سے منتقل ہوئے کس کی طرف؟ خطاب کی طرف. اس کو کہتے ہیں التفات، ایک طریقے سے منتقل ہونا کس کی طرف؟ اس کو. تو یہ مولانا پانچ چھ صورتیں مان جائیں گی. تکلم سے کدھر چلے جائیں؟ خطاب کی طرف. خطاب سے کدھر چلے جائیں؟ غائب کی طرف. غائب سے کدھر چلے جائیں؟ ہاں آپس میں سب کی کوئی چھ صورتیں بن جائیں گی. جی تو یہ انتقال ہے التف. اب دیکھو اس شعر کے اندر کیا تھا مولانا، جاء شقیق، نام آیا، اور نام کا ذکر کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ غیبت کا. اور آگے کہہ رہے ان بنی عمی کا، ضمیر لے آیا خطاب والے. تو یہ خطاب شروع، پہلے اس کو غائب کے درجے میں رکھا تھا اس آدمی کو، اب مخاطب کے درجے میں اتار لیا، تو یہ انتقال ہوا ایک طریقے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب کو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ التفات کے طریقے پر اس سے خطاب کیا گیا.
بقول اسکو ان بنی عمی کا فیہم رماح و رماح جمع ہے رمح، بے شک تیرے چچزاد جو ہیں ان میں بھی نیزے، ان کے پاس بھی نیزے ہیں. مؤکدن بی انا، یہ کلام مؤکد ہے انا کے ساتھ. وفی البیتی جی علامہ اشار الیہ لف، امام مرزوقی فرماتے ہیں اس شعر کے اندر شاعر نے شقیق کا بڑا مذاق اڑایا ہے. شاعر نے کیا کیا ہے؟ شقیق کا مذاق اڑایا اور اس کے ساتھ استہزاء کیا ہے. گویا شاعر اس کو یہ کہنا چاہتا ہے، اس کو تانا دے رہا ہے کہ تو اتنا کمزور اور بزدل ہے، اگر تجھے پتا چل جاتا کہ تیرے چچا زاد جو ہیں ان کے پاس کیا ہیں؟ نیزے ہیں، تو کبھی میدان جنگ کا رخ نہ کرتا، کبھی بھی میدان جنگ کی طرف، بلکہ میدان جنگ کا رخ تو چھوڑو، تیرے بازوؤں میں اتنی قوت ہی نہیں ہونی تھی کہ تو کیا کرتا، نیزے کو اٹھا لیتا. سمجھ میں آیا؟ مذاق اڑا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ اسی طرح مذاق ہے جیسے ایک اور شاعر نے اڑایا تھا کسی کا، یوں مانا. دیکھیے وہ تیسری چوتھی سطر میں آ رہا ہے، فقلت لمحرز لما التقينا تنكب ولا يقطر كالزحام، میں نے محرز سے کہا لما التقينا، جب ہمارا آمنا سامنا ہوا. مل گیا بھائی؟ میں نے محرز سے کہا جب ہمارا آمنا سامنا ہوا، محرز سے کوئی ہوگا بھائی جنگ میں سامنے میرے آیا، تو کیا شاعر کہتا ہے میں نے اس سے کہا تنکب ایک طرف ہٹ جا، لا يقطر كالزحام، یہ ہجوم کہیں تجھے اپنے قدموں تلے روند نہ ڈالے. لڑنا تو چھوڑو، کیا یہ ہجوم کہیں تجھے اپنے قدموں تلے، لڑائی ہو رہی ہے، لشکر ہے بھائی، لوگ آ رہے ہیں، تو ایک طرف ہو جا کہیں تجھے روند نہ ڈالیں بھائی، روند کر ایک طرف نہ ڈالیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اسی انداز میں ہے بھائی. جی وفی البیتی، اور شعر کے اندر علامہ اشار الیہ، بنا پر اس کے جس کی طرف اشارہ کیا ہے امام مرزوقی نے، تحکمن و استحزا، تحکم استحزا کا ایک معنی ہے مولانا، مذاق اڑانا، تحقیر کرنا. جی مذاق ہے اور استحزا ہے. کأنہ یرمیہی، گویا کہ وہ اس کو تانا دے رہا ہے، گویا کہ وہ اس کو تانا دے رہا ہے. بأنہ من الضعف والجبن، کہ وہ ضعف اور مین بمانے با کے ہے، مین بمانے کہ وہ بالضعف والجبنی، کس کے ساتھ ہے؟ ضعف اور جبن، بزدلی کے ساتھ، یعنی وہ ایسے ضعف اور بزدلی ہے اس کے ساتھ. بحیث لو علم، اگر وہ جان لیتا، ان فیہم رماحن، کے چچزاد جو ہیں ان کے پاس بھی نیزے ہیں، لملتفتا، تو وہ متوجہ نہ ہوتا، لفتا، لفت کہتے ہیں جانب جانب، کفاح کہتے ہیں لڑائی جنگ کو، تو وہ متوجہ ہی نہ ہوتا جنگ کی جانب. ولم تقوى يده، لم تقوى يده، اور قوت نہ رکھتا اس کا بازو، علی حمل الرماح، کس چیز پر؟ نیزے اٹھانے پر، یعنی اس کے بازو میں ہمت ہی نہ ہوتی نیزے اٹھانے کی. تو یہ تحکم ہے اور استہزاء ہے، علی طریقت قولہ، اس شاعر کے قول کے طریقے پر، یہ جو آ گیا اس شاعر کے قول کے، اس جیسے اس میں ہے شعر، فقلت لمحرز، میں نے کہا محرز سے، لما التقینا، جب ہمارا آمنا سامنا ہوا، التقا مانا آمنا سامنا ہونا، مٹ بھیڑ ہونا، تنکب اے تجنب، ایک طرف ہٹ جا، لا یقطر کا، قطر یقطر تقطیر کن کا معنی ہے کنارے پہ ڈال دینا، کیا کرنا؟ ہاں تجھے کہیں کنارے پر نہ ڈال دے، الزحام، یہ ہجوم. جی یرمی ہی، شاعر اس کو تانا دے رہا ہے، کس کو؟ محرز کو. بأنہ لم یباشر الشدائد، کہ اس نے باشرہ، یباشر کا معنی ہوتا ہے سر انجام دینا، کسی کام کو خود سر انجام دینا. جی یا مراد ہے لم یبا، شدائد کو سر انجام نہیں دیا، یعنی ان کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں، کبھی اس نے سختیوں کو دیکھا نہیں ہے، سختیوں سے کبھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی. فلم یدفع الی مذائق المجامع، اور اس کو پھینکا نہیں گیا کس کی طرف؟ تنگ جگہیں، کون سی؟ مجامع جمع کر دینے والی، یعنی میدان جنگ، میدان جنگ کی تنگ جگہوں کی طرف کبھی اس کو پھینکا، یعنی کبھی اس کو پیش نہیں آئی. کأنہ یخاف علیہ، گویا کہ اس پر کیا کیا جاتا ہے، خوف کیا جاتا ہے، محرز پر ڈرا جا رہا ہے. کیا؟ کہ ان یداس بالقوائم، کہ اس کو روند ڈالا جائے گا. کس کے ساتھ؟ قوائم، قدموں سے اس کو کچھ. شاعر کہہ رہے گویا اس پر خوف کیا جا رہا ہے کہ اس کو قدموں سے کچل دیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے. کما یخاف علی السبیان والنساء، جیسے کس پر خوف کیا جاتا ہے؟ عورتوں اور بچوں پر. لقلت غنائه، بوجہ اس شخص کے قلت نفع کے، وضعف بنائه اور ضعف بدن کے. ضعف غنا کہتے ہیں نفے کو، اور بنا کہتے ہیں ساخت، ساخت بدن. تو کہتے ہیں یہ جو محرز ہے، نہ تو اس کا کوئی نفع ہے خاص، اور بدن کے اعتبار سے بھی یہ بڑا کمزور ہے، جیسے عورتیں اور بچے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس پر خوف ہے، کہیں یہ جنگ کے اندر کیا ہے، قدموں تلے آ کر کچلا ہی نہ جائے. جی بس، ہذا هو المرام. اللہ اعلم حقیقت الکلام.